بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ابلیس ملعون کا تعجب. سلیم بن قیس ہلالی سے روایت ہے کہ میں نے سلمان فارسی کو کہتے ہوئے سنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ابلیس کو آگ کی رسی سے جکڑ لیا جائے گا اور ایک آدمی کو آگ کی دو رسیوں سے جکڑ کر لایا جائے گا. ابلیس فریاد کرے گا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو کون ہے؟ میں تو وہ ہوں جس نے تمام اگلوں اور پچھلوں کو گمراہ کیا. میں تو ایک رسی سے باندھا گیا ہوں اور تجھے دو رسیوں سے باندھا گیا ہے. وہ جواب دے گا کہ میں وہ ہوں کہ تو نے جو حکم دیا میں نے اس پر عمل کیا، اور اللہ تعالی نے جو حکم دیا تھا میں نے اس کی نافرمانی کی. عمر بن خطاب نے کہا، اے ابو طالب کے بیٹے، اٹھو اور بیعت کرو. حضرت علی نے انکار کیا. پھر عمر بن خطاب نے کہا کہ ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے. حضرت علی نے کہا، میں بیعت نہیں کروں گا، اور تین مرتبہ کہہ کر حجت تمام کی. یہ فرما کر وہ گھر چلے گئے اور کسی نے مزید تعرض نہیں کیا، کیونکہ وہ اکیلے تھے جبکہ ان کے ساتھی پہلے ہی بیعت کر چکے. فضیلت علی رسول اللہ کی زبانی. امیر المومنین کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے بارے میں ارشاد پیغمبر اکرم ہے، اے بھائی، تم تمام عرب کی فضیلت کا باعث ہو. تم اپنے چچا زاد بھائی، اپنے باپ، اپنے نفس اور نسب، بیوی، اولاد اور چچا کے لحاظ سے سب سے زیادہ مکرم ہو. اپنے نفس کو تکلیف برداشت کرانے اور مال کی کمی کے رنج سہنے میں سب سے بڑے ہو. حکم کے لحاظ سے زیادہ مکمل ہو، سب سے زیادہ علم والے ہو، کتاب خدا کے زیادہ قاری ہو، ہتھیلی کے لحاظ سے زیادہ سخت ہو، دنیا میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ کوشش کرنے والے ہو، سب سے زیادہ صاحب اخلاق ہو. تم میرے بعد 30 سال تک زندہ رہو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، قریش کے ظلم پر صبر کرو گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے. اگر مددگار مل جائیں تو قرآن و تفسیر پر لوگوں سے جہاد کرنا. جس طرح قرآن اترنے کے موقع پر ان سے جہاد کیا تھا، تم اس امت کے ناقصین، خاسقین اور مارقین سے جہاد کرو گے. تم شہید کیے جاؤ گے، تمہاری داڑھی تمہارے سر کے خون سے خضاب کی جائے گی، تمہارا قاتل اللہ کی دوری اور ناراضگی میں اونٹنی کی کونچیں کاٹنے والے. وہ ملعون جس نے حضرت صالح کے زمانے میں ناقۃ اللہ کی ٹانگیں کاٹی تھی، تو پھر اللہ کا عذاب آ گیا تھا. یحییٰ بن زکریہ کا قاتل اور فرعون کے برابر ہوگا. 73 فرقوں کا بیان. سلیم بن قیس ہلالی سے روایت ہے کہ امیر المومنین کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان میں سے 72 فرقے جہنم میں داخل ہوں گے. ان 73 فرقوں میں سے 13 فرقے ہم اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہوں گے، جن میں سے ایک بہشت میں داخل ہوگا اور 12 دوزخ میں داخل ہوں گے. وہ فرقہ جو نجات پانے والا، ہدایت یافتہ، ایمان لانے والا، اسلام اور حق پر قائم رہنے والا ہے، جو میرا حکم ماننے والا، میری امت کو تسلیم کرنے والا، میرے دشمن سے بیزاری ظاہر کرنے والا، مجھے دوست رکھنے والا، میرے دشمن سے ناراض ہونے والا ہوگا. یہ وہ فرقہ ہے جس نے میرے حق اور میری امت کو پہچان لیا ہے، اللہ تعالی کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے ذریعے میری اطاعت فرض جان لی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے حق کی معرفت کا نور اس کے دل میں روشن کیا ہے، پھر اس میں نہ شبہ کیا ہے اور نہ شک. حق کے نور کی معرفت کی وجہ سے اس کو صاحب بصیرت بنایا، اس کو الہام کیا. اس فرقے کے افراد کی پیشانیوں کو پکڑ کر ہمارے شیعوں میں داخل کیا. ان کے دل مطمئن ہو گئے، وہ یقین میں پختہ ہو گئے، پھر ان کو شک چھو نہیں سکے گا. بے شک میں اور میرے قیامت تک ہونے والے اوصیاء ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت کرنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب کی آیات میں اپنے ساتھ اور اپنے نبی کے ساتھ فرمایا ہے. ارشاد رسول اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک و معصوم بنایا, ہمیں اپنی مخلوق میں زمین پر گواہ, اپنی حجت, اپنے علم کا خازن, اپنی حکمت کا منبع اور اپنی وحی کا ترجمان بنایا, ہمیں قرآن کے ساتھ اور قرآن کو ہمارے ساتھ گردانا, نہ ہم قرآن کو چھوڑیں گے اور نہ قرآن ہمیں چھوڑے گا. جیسا کہ ارشاد پیغمبر اکرم ہے کہ ہم دونوں حوض کوثر پر وارد ہوں گے, 73 فرقوں میں ایک نجات پانے والا تمام فتنوں, گمراہیوں اور شبہات سے بری ہے. یہ لوگ یقیناً جنتی ہیں, ان میں سے 70,000 ہیں جو بلا حساب بہشت میں داخل ہوں گے. باقی تمام فرقے گمراہی پر چل رہے ہوں گے, وہ شیطان کے دین کے مددگار ہیں. یہ طریقہ انہوں نے شیطان اور اس کے دوستوں سے سیکھا ہے. یہ لوگ اللہ, رسول اللہ اور مومنین کے دشمن ہیں. یہ بلا حساب دوزخ میں جائیں گے. یہ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہیں. انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک و کفر کیا ہے اور انہوں نے غیر اللہ کی عبادت کی ہے. ان کا یہ گمان ہے کہ وہ نیکی پر گامزن ہیں, جیسا کہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. قیامت کے دن قسم کھا کر کہیں گے, اللہ کی قسم, اے ہمارے رب, ہم مشرک نہیں تھے. اللہ تعالی کے سامنے قسمیں کھائیں گے. یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی حقیقت پر قائم ہیں, خبردار وہ جھوٹے ہیں. امیر المومنین سے سوال کیا گیا کہ جو شخص توقف میں رہا ہو آپ کے بارے میں, اس کے بارے میں کیا حکم ہے, جس نے نہ آپ کی نافرمانی کی ہو اور نہ آپ کی فرما برداری, نہ آپ سے دشمنی کی ہو اور نہ آپ کو تکلیف دی ہو, آپ سے محبت نہ کی ہو اور نہ ہی آپ کے دشمنوں سے بیزاری کی ہو. امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ ایسا آدمی بھی ہے, اگر واقعی ہے تو وہ ان 73 فرقوں سے الگ ہے. پیغمبر اکرم کے 73 فرقوں سے مراد باغی اور ناجی, نجات پانے والا دونوں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو شہرت دی ہے اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دی ہے. ان میں صرف ایک فرقہ اللہ تعالی کے دین کا پیروکار ہے, باقی 72 فرقے شیطان کے دین کے پیرو ہیں. شیطان ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو ان 72 فرقوں میں شامل ہیں. شیطان اس شخص کی مخالفت کرتا ہے جو ان 72 فرقوں کی مخالفت کرتا ہے. جس شخص نے اللہ تعالی کو واحد جانا, رسول اللہ پر ایمان لایا, اس کو ہماری ولایت کی خبر نہ تھی, ہمارے دشمنوں کی گمراہی سے بے خبر تھا, کوئی نیا مذہب ایجاد نہیں کیا, نہ کسی چیز کو حلال اور حرام کیا, اس بات پر عمل کیا جو متنازع نہ تھی, جو بات اس کی عقل کی بالا تر تھی اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا, ایسے لوگ نجات پانے والے ہیں. یہ لوگ مومنین اور مشرکین کے درمیان قسم کے ہیں. یہ لوگ عام لوگوں سے بڑے اور بزرگ ہیں. یہ لوگ صاحب موازین اور اعراف ہیں. دوزخی وہ لوگ ہیں جن کی بعد میں سفارش انبیاء, فرشتے اور مومنین کریں گے. مومنین نجات پائیں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. حساب کا تعلق ان سے ہوگا جو مومن اور مشرک کے درمیان راہ اختیار کریں گے. مؤلف القلوب اور متفرقہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک عمل اور برے عمل کو غلط ملط کر دیا ہے. مستفیض وہ لوگ ہیں جو ہیلا اور بہانہ کی قدرت نہیں رکھتے تھے, نہ ہی سیدھے راستے پر چلے تھے. کفر اور شرک کی صفات کی طاقت ان میں موجود نہ ہوگی. یہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ کسی کو اپنا پیشوا بنائے اور نہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت چاہتے ہیں تاکہ مومن عارف بن جائے. یہ لوگ اعراف میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہوں گے. ان میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کار فرما ہوگی. اگر ان میں سے کسی کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے, اور اگر کسی کو معاف کر دیا تو اپنی رحمت کی وجہ سے معاف کر دیا. سلیم بن قیس الالی نے امیر المومنین سے پوچھا, مولا, مومن عارف حق کی طرف بلانے والا بھی دوزخ میں داخل ہوگا؟ فرمایا, نہیں. میں نے پوچھا کیا وہ شخص بھی جنت میں داخل ہوگا جو اپنے امام کو نہ پہچانتا ہو؟ فرمایا نہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایسا ہو سکتا ہے، دوزخ میں کافر کے سوا کوئی نہ جائے گا مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا، وہ مومن جو گناہ کبیرہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا وہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، اگر چاہے تو اپنی رحمت کی وجہ سے اسے معاف کر دے وغیرہ عذاب دے، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں بھی داخل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ان مومنین میں سے نہیں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو کفر کے ساتھ ملوث نہیں کیا۔ ایمان اور اسلام کیا ہے؟ سلیم بن قیس العلی سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا امیر المومنین سے کہ ایمان اور اسلام کی تعریف کیا ہے؟ ایمان اقرار معرفت کے ساتھ کا نام ہے، اسلام محض اقرار کا نام ہے، اور تسلیم اوصیا کا ماننا اور ان کی اطاعت کا نام ہے۔ اسلام وہ ہے کہ جس کا تم نے اقرار کیا، اور ایمان معرفت کے بعد اقرار کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو اپنی ذات، اپنے نبی اور امام کی پہچان کرا دی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اقرار کیا، وہ مومن ہے۔ معرفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا اور حجت ہے، اقرار کرنا اللہ کی طرف سے ہے، بندے کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جس پر چاہتا ہے کرتا ہے۔ معرفت اللہ کی ایجاد کا نام ہے جو دل میں پیدا کرتا ہے، اور اقرار بندے کا فعل ہے جو اللہ تعالیٰ کی عصمت اور رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو عارف نہیں بناتا، اس پر کوئی باز پرس نہیں کرتا۔ اس پر واجب ہے کہ جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس سے باز رہے اور توقف کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جہالت کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں دے گا، اطاعت کرنے پر اس کی مدد کرے گا، گناہ کرنے پر اس کو عذاب دے گا۔ اس شخص میں قدرت ہے کہ وہ اطاعت کرے، اور اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ گناہ کرے۔ اس شخص میں یہ استطاعت نہیں ہے کہ معرفت حاصل کرے، اس میں یہ قدرت ضرور ہے کہ جاہل رہے۔ یہ عمل مشکل ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر اور علم و کتاب کی وجہ سے بغیر کسی مجبوری کے حاصل ہوتی ہے۔ یہ چیزیں کسی مجبوری کے سوا اللہ تعالیٰ کی مدد اور علم و کتاب کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ اگر لوگ مجبور کیے گئے ہوتے تو وہ ضرور مجبور ہوتے اور ان کی تعریف نہ ہوتی۔ جو شخص بے علم ہو اسے چاہیے کہ جو بات مشکل ہو جائے اسے ہماری طرف لوٹا دے۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی تعریف کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اللہ سے مغفرت طلب کی، اطاعت گزار لوگوں کو دوست رکھا اور ان کی تعریف کی، نافرمان لوگوں سے نفرت کی اور ان کو برا تصور کیا، یہ بات نجات دلانے کے لیے کافی ہوگی جب اس نے اس بات کی حقیقت کو ہماری طرف لوٹایا۔ اب باقی اگلی قسم میں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور بناوٹی حدیث کے بارے میں ان تین مضامین پر گفتگو کی جائے گی۔ دو مضامین، اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، کو چھوڑتے ہوئے اگلا مضمون بناوٹی حدیث کے بارے میں۔ سلیم بن خیس سلالی روایت کرتے ہیں، میں نے امیر المومنین کی خدمت میں عرض کی، یا امیر المومنین، میں نے سلمان، مقداد اور ابو ذر سے تفسیر قرآن اور رسول اللہ کی احادیث سے متعلق چند چیزیں سنی ہیں، پھر آپ سے میں ان سنی ہوئی چیزوں کی تصدیق حاصل کی ہے۔ میں نے لوگوں کے ہاں تفسیر قرآن اور احادیث رسول کے بارے میں بہت سی چیزیں دیکھی ہیں، وہ ان سے تضاد رکھتی ہیں جو آپ سے سنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ سب باطل اور جھوٹ ہیں، کیا وہ لوگ جان بوجھ کر رسول اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ کیا وہ اپنی مرضی کی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں؟
امیر المومنین نے متوجہ ہو کر فرمایا، اے سلیم، تم نے سوال کیا ہے، اب اس جواب کو سمجھ لو، بے شک لوگوں کے درمیان حق و باطل، صدق کذب، ناسخ منسوخ، خاص عام، محکم متشابہ، حفظ اور وہم موجود ہیں، رسول اللہ پر ان کی زندگی میں بھی جھوٹ باندھا گیا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ نے کھڑے ہو کر فرمایا تھا، اے لوگوں، مجھ پر کثرت سے جھوٹ باندھا گیا ہے، بس جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ سے نسبت دی ہے اسے چاہیے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ پھر رسول اللہ کے انتقال کے بعد آپ کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا، بناوٹی احادیث گھڑی گئیں۔ حدیث بیان کرنے والے چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں پانچویں قسم نہیں، پہلا منافق ہے جو اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتا ہے لیکن اس کا اسلام بناوٹی ہے، وہ رسول اللہ پر دیدہ دانستہ طور پر جھوٹ باندھنا گناہ نہیں سمجھتا اور نہ وہ اس بات سے باز رہے گا، مگر مسلمانوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ منافق ہے، بڑا جھوٹا ہے، تو اس کی بات کو قبول نہ کرتے، لیکن لوگوں نے یہی خیال کیا ہے کہ یہ رسول اللہ کا صحابی ہے، آپ سے حدیث کو سنتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا اور نہ ہی رسول اللہ پر بہتان باندھتا ہے۔ حالانکہ منافقین کے بارے میں قرآن کریم میں پوری تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، سورہ منافقون آیت 4، جب تو انہیں دیکھے تو ان کے جسم تجھے بھلے معلوم ہو، اور اگر وہ باتیں کریں تو ان کی گفتگو تو غور سے سنیں، وہ لوگ گویا دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی لکڑیاں ہیں، وہ ہر اونچی آواز کو اپنے اوپر سمجھتے ہیں، وہی دشمن ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اللہ انہیں غارت کرے، وہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں۔ رسول اللہ کے بعد بھی منافقین باقی رہے تھے، جھوٹ کذب اور بہتان کے ذریعے آئمہ زلال اور جہنم کی طرف دعوت دینے والوں کا تقرب حاصل کیا، آئمہ زلال کے اعمال کی جھوٹی احادیث کے ذریعے تصدیق کی، اور ان احادیث کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط کیا، ان سے مل کر مال دنیا کھاتے رہے۔ یہ حقیقت ہے کہ لوگ بادشاہوں اور دنیا کا ساتھ دیتے ہیں، مگر وہ شخص ان سے الگ ہے جس کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا۔ یہ ان چار میں سے پہلی قسم ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس نے پیغمبر اکرم سے سنا لیکن اس کو پوری طرح یاد نہ رکھ سکا، وہ اس حدیث کو یاد کرنے میں وہم کا شکار ہو گیا، اس کو اس بات کے جھوٹ ہونے کا یقین نہ ہوا، اب وہ حدیث اس کے پاس موجود ہے اور وہ اس کو روایت کرتا رہتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ اگر مسلمانوں کو علم ہوتا ہے کہ وہ شخص محض شک اور گمان کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے تو وہ اس کی حدیث کو قبول نہ کرتے، اگر خود اس کو علم ہوتا ہے کہ وہ حدیث محض گمان ہی گمان ہے تو ضرور اس حدیث کو ترک کر دیتا۔ تیسرا وہ شخص ہے جس نے کسی چیز کے متعلق پیغمبر اکرم سے حکم تو سنا ہے لیکن بعد میں رسول اللہ نے اس کے متعلق منع کر دیا، اس شخص کو حکم کے متعلق تو علم ہے لیکن منع کرنے کے متعلق کوئی خبر نہیں، پیغمبر اکرم سے کسی چیز کی ممانعت کے متعلق علم ہے لیکن رسول اللہ نے بعد میں اس چیز کے ترک کرنے کے متعلق حکم دے دیا ہے، نہ اسے منسوخ کا علم ہے اور نہ ناسخ کا، اگر اسے پتا ہوتا کہ یہ حدیث منسوخ ہے تو ضرور اس کو چھوڑ دیتا، اگر مسلمانوں کو پتا ہوتا کہ حدیث منسوخ ہے تو ضرور اس کو ترک کر دیتے۔ چوتھا وہ شخص ہے جو جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، اللہ تعالی کے خوف اور پیغمبر اکرم کی تعظیم کی خاطر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتا، نہ وہ گمان میں مبتلا ہوا، بلکہ حدیث کو جیسے سنا ویسے ہی یاد رکھا، حدیث کو ویسے ہی بیان کیا جیسے رسول اللہ سے سنا تھا، نہ اس میں زیادتی کی نہ کمی۔ منسوخ حدیث کو چھوڑ کر ناسخ کو یاد رکھا، ناسخ پر عمل کیا اور منسوخ کو ترک کر دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ کا حکم اور منع بھی قرآن کریم کی مانند ہے۔ اس قرآن میں بھی ناسخ، منسوخ، عام، محکم اور متشابہ موجود ہے۔ رسول اللہ کا کلام بھی قرآن کی طرح دو طرح کا ہوتا ہے، خاص کلام اور عام کلام۔ قرآن کی آیت کو سنا لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو کہ رسول اللہ کا اس سے مقصد کیا ہے۔ پیغمبر اکرم کا ہر صحابی ایسا نہ تھا کہ جو رسول اللہ سے پوچھتا تھا تو اس کو سمجھتا بھی تھا۔ ان اصحاب میں ایسے بھی تھے جو رسول اللہ سے پوچھتے تو تھے لیکن سمجھ نہیں پاتے تھے۔ میں علی ہر روز اور ہر رات تخلیق کے مقام پر پوشیدہ باتیں کرنے کی خاطر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ آپ مجھے تخلیق کی جگہ بیٹھاتے، جہاں آپ تشریف لے جاتے میں آپ کے ساتھ جاتا۔ اصحاب رسول کو علم ہے کہ رسول اللہ میرے علاوہ کسی سے تخلیق میں بھی بات نہیں کرتے تھے۔ کبھی یہ انتظام میرے گھر ہوتا اور جب میں آپ کے گھر حاضر ہوتا تو آپ میرے ساتھ علیحدہ بات چیت کرتے تھے، اپنی زوجہ محترمات کو الگ کر دیتے، میرے اور رسول اللہ کے علاوہ اس مقام پر کوئی اور موجود نہ ہوتا۔ جب علیحدہ بیان کرنے کے لیے آپ میرے گھر تشریف لاتے تو ہمارے پاس فاطمہ اور ہمارے بچوں حسن و حسین کو وہاں سے نہیں اٹھایا جاتا۔ جب رسول اللہ سے میں سوال کرتا تو آپ جواب دیتے، جب میں چپ ہو جاتا میرے سوال ختم ہو جاتے آپ خود میرے ساتھ بات چیت شروع کر دیتے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت جو نازل ہوئی آپ نے مجھ کو پڑھا دی اور بیان کرنے کے بعد لکھوا بھی دی۔ میں نے ایک ایک آیت کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ پیغمبر اکرم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ وہ مجھ علی کو ان آیات کے سمجھنے اور یاد رکھنے کی قوت عطا کرے، اور میں نے یاد کرنے کے بعد کسی بھی آیت قرآن کو نہیں بھولا۔ پیغمبر اکرم نے مجھے ان آیات کی تفسیر کی تعلیم دی، میں نے اس کو بھی یاد کر لیا۔ آپ نے مجھے لکھوایا اور میں نے اس کو لکھ لیا۔ پیغمبر اکرم نے حلال و حرام، امر و نہیں اور اطاعت و معصیت، گزشتہ واقعات یا قیامت تک آنے والے واقعات جن کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی، ان سب کو تعلیم مجھے دے دی۔ میں نے ان سب کو یاد کر لیا، میں ان سے ایک حرف بھی نہیں بھولا۔ پھر آپ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ میرے سینے کو علم و فہم، فقہ، حکمت اور نور سے بھر دے، مجھے ایسی تعلیم دے جس کے بعد میں ناواقف نہ ہوں، مجھے ایسا حافظہ دے کہ میں نہ بھولوں۔ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، جس دن سے آپ نے میرے بارے میں دعا کی ہے میں کچھ نہیں بھولا، پھر آپ یہ سب لکھواتے کیوں ہیں؟ کیا مجھ سے نسیان کا خوف ہے؟ پیغمبر اکرم نے جواب دیا، اے میرے بھائی، مجھے تم سے نسیان اور جہل کا خوف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگاہ کر دیا ہے کہ اس نے تمہارے حق میں اور تمہارے ساتھیوں اماتحر کے حق میں جو تمہارے بعد ہوں گے میری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اب باقی اگلے حصے میں اوصیاء رسول قریش کے بارے میں اور فضائل امیر المومنین پیش کیائیں گے۔
اوصیاء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلیم بن قیس ہلالی سے روایت ہے کہ امیر المومنین کا ارشاد گرامی ہے، میں نے پیغمبر اکرم سے پوچھا
کہ یا رسول اللہ میرے ساتھی کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اور تم میں جو صاحبان امر ہوں ان کی، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے، وہ تمام کے تمام ہدایت کرنے والے اور خود ہدایت یافتہ ہیں، ان کو مکر کرنے والے کا مکر اور ساتھ چھوڑنے والے کا ساتھ چھوڑنا کوئی نقصان نہ دے گا، وہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، نہ وہ قرآن کو چھوڑیں گے اور نہ قرآن ان کو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے میری امت کی مدد کرے گا، میری امت کے لوگ ان کے ذریعے باران رحمت حاصل کریں گے، ان کی دعا قبول ہونے کی وجہ سے میری امت کی مصیبت دور ہوگی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ان کے نام بتائیے، رسول اللہ نے فرمایا، ان میں ایک یہ میرا بیٹا ہے، آپ نے حسن علیہ السلام کے سر پر اپنا ہاتھ سے مبارک رکھا، پھر فرمایا کہ پھر یہ میرا بیٹا ہے، آپ نے امام حسین علیہ السلام کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر میرے اس بیٹے کا بیٹا زین العابدین ہوگا، پھر اس کے بیٹے کا بیٹا ہوگا، اس کا نام میرے نام پر محمد باقر ہوگا، وہ میرے علم کا باقر، میرے علم کا چشمہ اس سے پھوٹے گا ہوگا، وہ اللہ کی وحی کا خازن ہوگا، عنقریب علی زین العابدین تمہاری زندگی میں پیدا ہوں گے، اے میرے بھائی ان سے میرا سلام کہہ دینا۔ پھر رسول اللہ حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، عنقریب تمہارے زمانے میں محمد باقر بن علی زین العابدین پیدا ہوں گے، ان سے میرا سلام کہہ دینا۔ پھر اے میرے بھائی تمہارے بیٹے کی اولاد سے 12 ائمہ تعداد پوری ہوگی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے ان کے نام بتائیں، پیغمبر اکرم نے مجھے ایک ایک نام بتایا، پھر فرمایا کہ انہی میں سے میری امت کا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوگا، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اس سے پہلے وہ ظلم و جور سے پر ہوگی، اللہ کی قسم میں ان تمام لوگوں کے نام جانتا ہوں جو رکن اور مقام کے درمیان اس کی بیعت کریں گے، میں ان تمام کے نام اور ان کے قبائل بھی جانتا ہوں۔ سلیم بن خیس ہلالی کا بیان ہے کہ میں نے جناب امیر المومنین کی شہادت کے بعد جناب حسن علیہ السلام اور جناب حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ حدیث جناب امیر المومنین کی روایت سے ان کی خدمت میں پیش کی۔ دونوں نے فرمایا، اے سلیم تم نے سچ کہا، ہمارے والد بزرگوار نے تم سے یہ حدیث بیان کی ہے، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے ایسا ہی رسول اللہ سے یاد کیا ہوا ہے جیسا کہ ہمارے باپ نے تم سے بیان کیا ہے، یہ پوری حدیث ہے، نہ اس میں زیادتی کی ہے اور نہ کمی کی ہے۔ سلیم بن قیس ہلالی بیان کرتے ہیں کہ بعد میں جناب علی زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے پاس آپ کے فرزند جناب محمد باقر علیہ السلام بھی موجود تھے، میں نے آپ کے والد اور چچا اور جناب امیر سے سنا تھا، وہ ان کو بیان کیا، جناب علی زین العابدین علیہ السلام بن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے امیر علیہ السلام نے رسول اللہ کا سلام اس وقت پہنچا دیا تھا جب میں لڑکا تھا، اور ان کے صاحبزادے جناب محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، مجھے میرے دادا حسین علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کا پیغام پہنچایا تھا، اور ابان سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ حدیث سلیم کی روایت سے جناب علی زین العابدین کی خدمت میں پیش کی تو انہوں نے کہا سچ ہے۔ صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انصاری میرے بیٹے محمد باقر کے پاس آئے تھے جو ابھی کمسن تھے، جابر نے آپ کا بوسہ لیا اور رسول اللہ کا سلام پہنچایا۔ ابان روایت کرتے ہیں کہ فریضہ حج کے بعد میں ابو جعفر محمد ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں یہ حدیث ایک لفظ چھوڑے بغیر آپ کی خدمت میں بیان کی، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، سلیم نے سچ کہا، میرے دادا کی شہادت کے بعد جابر ابن عبداللہ انصاری میرے پاس آئے تھے. میں اپنے والد ماجد کے پاس بیٹھا ہوا تھا. میرے والد نے سلیم سے کہا تھا تم نے سچ کہا. میرے والد نے یہ حدیث جناب امیر المومنین کے حوالے سے تم سے بیان کی ہے اور ہم موجود تھے. پھر دونوں امام علی زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام نے سلیم سے وہ حدیث بیان کی قریش کے بارے میں. ابان نے سلیم بن قیس سلالی سے روایت کی ہے مجھے جناب محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کس قدر قریش کے مظالم برداشت کیے ہیں. ان لوگوں نے ہمارے گرانے میں اتفاق کر لیا, ہمیں قتل کیا. ہمارے شیعوں اور دوستوں نے ان لوگوں کی تکلیفیں برداشت کی. پیغمبر اکرم انتقال فرما گئے لیکن ہمارے حق کو قائم کر گئے, ہماری اطاعت کا حکم دے گئے. پیغمبر اکرم نے ہماری ولایت اور محبت کو فرض کیا اور لوگوں کو اس بارے میں آگاہ بھی کیا کہ ہم ان لوگوں کی جان سے افضل ہیں. رسول اللہ نے ان کو حکم دیا کہ سننے والا اس کو جا کر بتلا دے جس نے نہ سنا ہو, مگر ان لوگوں نے امیر المومنین کے خلاف اتحاد کر لیا. حضرت علی علیہ السلام نے اپنے حق کے اثبات میں وہ تمام احادیث ارشاد کی جو رسول اللہ فرما گئے تھے. عام لوگوں نے بھی ان احادیث کو سنا تھا لیکن قریش نے کہا کہ اے علی آپ نے سچ فرمایا ہے, بے شک رسول اللہ نے آپ کے حق میں ایسا ہی کہا تھا, لیکن بعد میں استحقاق خلافت کو منسوخ فرما دیا تھا. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت کو مکرم اور برگزیدہ بنایا ہے اور ہمارے لیے دنیا کو پسند نہیں کیا, ہمارے لیے خلافت و نبوت کو جمع نہیں کیا, اور امیر المومنین کے سامنے اس حدیث کی صداقت میں چار لوگوں نے جھوٹی گواہی دی کہ رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی تھی. حالانکہ مذکورہ حدیث جھوٹی ہے. گواہی دینے والے یہ چار لوگ تھے, عمر بن خطاب, ابو عبیدہ, معاذ بن جبل اور ابو حذیفہ کا غلام سالم. ان لوگوں نے غلط حدیث پر گواہی دے کر عام لوگوں کو شبہ میں ڈال دیا, ان کو حق سے روک دیا اور ان کی پہلی حالت کی طرف لوٹا دیا. اللہ تعالیٰ نے خلافت کا جہاں رکھا تھا اس کو وہاں سے نکال دیا. انصار کے سامنے ہمارے حق پر حجت کے ساتھ اپنا حق جتلاتے رہے. قریش نے خلافت پر ابوبکر بن قحافہ پر اتفاق کر لیا. پھر ابوبکر بن قحافہ نے خلافت کا رخ عمر بن خطاب کی طرف موڑ دیا تاکہ ابوبکر بن قحافہ ان کے احسان کا بدلہ چکا سکیں جو عمر نے ان کو خلیفہ بناتے وقت ساتھ دیا تھا. پھر عمر بن خطاب نے خلافت کو 6 آدمیوں کی شورا میں بند کر دیا. پھر عبد الرحمن بن عوف نے خلافت کو عثمان بن عفان کے حق میں تجویز کیا تاکہ عثمان مرنے سے پہلے خلافت کو عبد الرحمن بن عوف کے حوالے کر دیں. بعد میں آپس میں جھگڑے کی وجہ سے عبد الرحمن بن عوف نے عثمان کو کافر اور جاہل جیسے الفاظ سے یاد کیا. ابن عوف عثمان بن عفان کی زندگی میں ہی طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گئے. ابن عوف کے لڑکے نے کہا کہ عثمان نے ان کو زہر دیا تھا. پھر طلحہ و زبیر اٹھ کھڑے ہوئے. حالانکہ ان دونوں نے اپنی خوشی سے بلا جبر حضرت علی کی بیعت کی تھی, پھر دونوں نے بیعت توڑ کر بے وفائی کی. وہ دونوں ام المؤمنین بی بی عائشہ کے ساتھ بصرہ چلے گئے. پھر معاویہ نے ظالمین شام کو خون عثمان کا بدلہ لینے کی خاطر دعوت دی. اہل شام نے ہمارے ساتھ لڑائی شروع کر دی. پھر حضرت علی علیہ السلام کی مخالفت اہل حرور خارجیوں نے کی. وہ کہنے لگے کہ خلافت کا فیصلہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر کیا جائے. اگر دونوں حکم جج ابو موسیٰ الاشری اور عمر و عاص ان شرائط کے تحت فیصلہ کرتے جو ان پر عائد کیے گئے تھے تو وہ ضرور فیصلہ کرتے کہ علی ہی کتاب اللہ کے اس رسول کی زبان اور سنت کے لحاظ سے امیر المومنین ہیں, یعنی خلافت کے اہل ہیں. پھر اہل نہروان کی ہی جنگ و عداوت کی وجہ سے امیر المومنین کی شہادت ہوئی. پھر ان لوگوں نے امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام سے بیعت کی. آپ سے بے وفائی کرتے ہوئے آپ کو اکیلا چھوڑا, آپ کی ران مبارک پر خنجر مارا اور آپ کے لشکر کو لوٹ لیا. جب آپ کو مددگار نہ مل سکے تو آپ نے اپنی اور اپنے شیعوں کی جان بچانے کے لیے معاویہ سے صلح کر لی. شیعہ تعداد میں تھوڑے ہیں اور حق بھی تھوڑا ہے. پھر کوفہ کے 18,000 آدمیوں نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی. پھر بے وفائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ سے جنگ کی. آپ نے بھی ان سے جہاد کیا یہاں تک کہ آپ شہید کر دیے گئے. رسول اللہ کے انتقال کے بعد ہم اہل بیت کو ذلیل کیا گیا, محروم کیا گیا, قتل کیا گیا اور بھگایا گیا. ہمیں اور ہر اس شخص کو جو ہمیں دوست رکھتا ہے اپنی زندگی کا خوف ہے. جھوٹے لوگوں نے اپنے جھوٹ کے باعث ظالم بادشاہوں کے نزدیک مرتبہ حاصل کر لیا ہے. وہ اس کے بعد ہر شہر میں اپنے دوست حکام اور گورنروں کا تقرب حاصل کرتے ہیں. وہ لوگ ہمارے دشمنوں کے سامنے ان کے اور گزشتہ خلفاء کے حق میں جھوٹی احادیث بیان کرتے ہیں اور ان جھوٹی احادیث کو ہم سے منسوب کرتے ہیں, حالانکہ ہم نے ان جھوٹی احادیث کو بیان نہیں کیا. وہ لوگ ہماری برائی بیان کرتے ہیں, ہم پر جھوٹ کی نسبت دیتے ہیں. وہ لوگ جھوٹ اور کذب سے اپنے خلفاء اور احکام کا تقرب حاصل کرتے ہیں. یہ باتیں کثرت سے امام حسن ابن علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد معاویہ کے زمانے میں پھیلائی گئیں. ہر جگہ شیعوں کا قتل عام شروع ہو گیا, ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے, ہم سے محبت رکھنے کی وجہ سے سولی پر چڑھائے گئے. یہ مصیبت ہمیشہ جاری رہی. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ابن زیاد کے زمانے میں شدت اختیار کر گئی. حجاج بن یوسف نے آ کر اہل بیت رسول کے محبان اور دوستوں کو بدگمانی اور تہمت کی وجہ سے چن چن کر قتل کیا. اگر کسی آدمی کو زندیق اور مجوسی کہا جاتا تھا تو وہ اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ تھا بنسبت اس کے کہ اس کو امام حسین علیہ السلام کا شیعہ کہا جائے. اے میرے اللہ, میرے قول کو پیغمبر اکرم کا قول اور امیر المومنین کا قول بنا. رسول اللہ کے انتقال کے بعد امت محمدیہ میں اختلاف رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہر کرے گا. اب آئندہ اگلی قسط میں فضائل امیر المومنین علیہ السلام پیش کیے جائیں گے. مع السلام.